بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه کا ختمات قرآن کی مجلس کی شکل میں جو انعام نچھاور ہو رہا ہے اس پر کس طرح شکر ادا کریں؟ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن سے ہم اللہ تعالی شانہ کے اس انعام پر شکر کا حق ادا کر سکیں. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول. ولك الحمد مما اللهم لك الحمد خيرا مما نقول. یہ کتنی بڑی دولت ہے اس کا پتہ آخرت میں چلے گا میرے بھائیو. ایک ہی مجلس میں ہمارے ادارے کے 24 بچوں نے قرآن مجید ختم کیا. ادارے پر اللہ کا کتنا بڑا احسان. اس میں کچھ بچے وہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور گھر بار چھوڑ کر ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو چھوڑ کر اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدرسے میں انہوں نے قیام اختیار کیا اور اپنی ہر چاہت اور اپنی ہر رائے کو فنا کر کے مدرسے کے نظام کے تابع کئی مہینے انہوں نے گزارے. کچھ طلبہ وہ ہیں جو ننے مننے سے 11 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہوئے، صبح 8 بجے اسکول، 3-3:30 بجے گھر اور سیدھے مدرسے میں 8 بجے تک. پھر گھر گئے، کھانا کھایا، اسکول کا ہوم ورک کیا، صبح جلدی اٹھ گئے، سبق کا پارا دور یاد کیا، پھر اسکول. 3-4-5 سال کا یہ لگاتار مجاہدہ. پھر وہ بچے جنہوں نے اتنی محنت کی اور اللہ تعالی شانہ نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ ایک نشست میں یا ایک گو میں، یک بارگی، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید سنایا. اور یہ سنانے والے وہ بچے جو یا تو پورا دن اسکول جاتے ہیں یا پورا دن درس نظامی کی کتابیں پڑھتے ہیں درجہ علمیت میں. یہ عبد الرحمن جس نے پورا قرآن مجید سنایا، اور ایک غلطی نہیں گئی، اس کا یہی کام نہیں ہے، یہ فل ٹائم عالم کلاس کا طالب علم ہے. ادارے پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، ان بچوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، ان بچوں کے ماں باپ پر کتنا بڑا احسان، جن جن لوگوں نے ان بچوں پر محنتیں کی ان پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، ان بچوں کے خاندانوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، یہ بچے جن بستیوں میں رہتے ہیں ان بستیوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان. اور پھر اللہ تعالی شانہ نے ادارے کو، اسلامک دعوی اکیڈمی کو، یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے مستقل ختم قرآن کے عنوان سے ایک بڑے پیمانے پر جلسے کا انعقاد کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ سب اور ہم یہاں آج جمع ہو گئے اور ہمیں ختمات قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. تو اللہ تعالی شانہ کا ہم سب پر، ہماری ماؤں اور بہنوں پر جو یہاں شریک ہیں، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، جو گھروں میں بیٹھ کر اس وقت سن رہے ہیں، جو دوسرے ملکوں میں سن رہے ہیں، ہم سب پر کتنا بڑا احسان. اور اس سے آگے اللہ تعالی شانہ کا پوری امت پر کتنا بڑا احسان. اس لیے کہ جب تک یہ قرآن اور قرآنی علوم دنیا میں باقی رہیں گے، اس وقت تک یہ امت باقی رہے گی. تو جیسے ہی ایک بچہ قرآن مجید کو حفظاً یاد کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ابھی امت مسلمہ کو باقی رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے. ایک بچہ قرآن کو حفظاً یاد کرتا ہے، ایک بچہ عالم بنتا ہے، قاری بنتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کا بقا ابھی اللہ کو منظور ہے. اس لیے کہ جب مسلمانوں کا کیا، جب اللہ تعالی شانہ کو دنیا کا بقا منظور نہیں ہوگا تو مسلمانوں کا بقا ختم ہو جائے گا، اور مسلمانوں کا بقا ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا بقا ختم کرنے کے لیے علم کا بقا ختم ہوگا.
علم باقی مسلمان باقی، مسلمان باقی دنیا باقی، علم ختم مسلمان ختم، مسلمان ختم دنیا ختم. تو پوری امت پر بلکہ انسانیت پر اللہ تعالی شانہو نے کتنا بڑا احسان فرمایا. اور پھر جب ایک بچہ حفظاً قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور کوئی ذرا غور سے اس احسان کو دیکھتا ہے، اس نعمت کو دیکھتا ہے، تو اس کا یقین بڑھتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو ایک بچہ کسی بھی جگہ پر دنیا میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آخری آیات پڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے 6000 سے زیادہ آیتوں کو اپنے سینے کا خزینہ بنا لیا ہے، تو وہ اسی وقت یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. جب تک قرآن باقی، اس وقت تک تم بھی باقی رہو گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو ایسی مجالس میں شرکت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے میرے بھائیو. اور شکر کے تین درجے ہیں، یا شکر کے تین حصے ہیں، شکر کے تین پارٹس ہیں، تین انگریڈینٹس ہیں. جب ان تینوں انگریڈینٹسوں کے ساتھ شکر کیا جاتا ہے، تب بندہ حقیقی معنی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پہلا، دل دماغ میں یہ بات ٹھسانا کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے، یہ بغیر کسی استحقاق کے محض اللہ تعالی شانہو کے فضل و کرم سے ملی ہے. میں ڈیزرونگ نہیں تھا کہ اس مجلس میں ہوتا، میں ڈیزرونگ نہیں تھا کہ اس بچے کا باپ ہوتا جس نے قرآن ختم کیا ہے، میں ڈیزرونگ نہیں تھا کہ اس مدرسے کا مہتمم ہوتا جس مدرسے کے 24 بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، میں ڈیزرونگ نہیں تھا کہ اس بچے کا استاد ہوتا جس بچے نے قرآن ختم کیا ہے، میں ڈیزرونگ نہیں تھا کہ یہ قرآن میرے سینے میں اتر جاتا. ہم ڈیزرونگ نہیں تھے، ہم مستحق نہیں تھے. کریم آقا نے بغیر ہمارے استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے یہ سعادت عطا فرمائی. اور پھر اس کا اظہار بھی کریں زبان سے کہ اللہ آپ ہی نے دیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامی، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله الا رضاك. دل دماغ میں اس حقیقت کو ٹھسانے کے بعد کہ جو کچھ ہوا ہے تیرے کرم سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے تیرے کرم سے ہو رہا ہے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، میں نہیں تو، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، تیرا کرم ہے، زبان سے اس کا اظہار، حمد و ثنا، شکر. اور اس کے بعد قرآن مجید کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کیا جائے، قرآن مجید کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت تو بہت بڑی ہم سب کو آج عطا فرمائی کہ ہم اس ختمات قرآن کی مجلس میں شریک ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت، اور ایک قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. 14 قرآن ختم ہو گئے، اب یہ 15واں ختم ہونے کو جا رہا ہے. 24 ختم ہو گئے, 25 ختم ہونے کو جا رہا ہے. تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے ہی چلے گئے, 25 گنا بڑھ گئے. اور قرآن مجید کے اختتام پر دعا کی قبولیت کا اعلان نبوت والی زبان نے کیا ہے, وحی والی زبان نے کیا ہے. ختم بخاری شریف پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور ختم بخاری شریف میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث کی ایک بہت اونچی کتاب ختم ہو رہی ہو, پتہ نہیں کتنی برکتیں اتر رہی ہوں گی اس مجمع میں, اس جلسے میں, اور پھر بخاری شریف کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہے, تو اس میں شرکت کرنی چاہیے. محبت سے جانا چاہیے, احترام سے جانا چاہیے, 100% اہتمام ہونا چاہیے, جہاں تک جا سکے جانا چاہیے. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ کے یہاں معمول رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو بخاری شریف کا ختم کرتے تھے, من جملہ اور چیزوں کے قرآن کا ختم بھی کر کے دعا کرتے تھے, اور ختمات کر کے دعا کرتے تھے, تو بخاری شریف کے ختم کا بھی اہتمام ہوتا تھا. یہ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ بخاری شریف جب تلاوتن ختم کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں بزرگوں کے تجربات بھی بڑی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے ختمات میں بھی جانا چاہیے, مگر ختم قرآن کی جو حیثیت ہے وہ کسی چیز کے ختم کی نہیں. اور ختم قرآن پر دعا کی قبولیت کا اعلان نبوی زبان نے کیا ہے, اس لیے بخاری شریف کے ختمات میں شرکت کا اگر ہم 100% اہتمام کرتے ہیں تو یہاں 200% اہتمام ہونا چاہیے. اصل میں ہر شخص جانتا ہے کہ بخاری شریف اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے, سب جانتے ہیں, مگر جو چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے اور آسانی سے مل جاتی ہے اس کے بہت زیادہ قیمتی ہونے کے باوجود بھی اس کی قدر گھٹ جاتی ہے, اور جو چیز وافر مقدار میں ملتی نہیں, بہت زیادہ ہوتی نہیں, آسانی سے ملتی نہیں, اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. جیسے سونا اور پانی, آپ کسی بھی عقل مند شخص سے پوچھو کہ سونا زیادہ قیمتی ہے یا پانی, وہ کہے گا پانی زیادہ قیمتی ہے, مگر قدر وہ سونے کی زیادہ کرتا ہے, اس لیے کہ سونا ملتا نہیں اتنا جلدی, مشکل سے ملتا ہے. تو بہت سے ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہی نہیں. بھی 3 یا 4 سال پہلے مجھے پاناما سے بلایا گیا کہ بخاری شریف کا افتتاح کرانا ہے, تو وہاں جب سے دعوت آئی تو پتہ یہ چلا کہ ساؤتھ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ بخاری شریف کا افتتاح ہو رہا ہے. پورے ساؤتھ امریکہ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حدیث کی کسی کتاب کا افتتاح ہو رہا ہو. تو بہت سی جگہیں ایسی ہے کہ جہاں حدیث کی کتابیں پڑھائی نہیں جاتی, بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جس کا پوری دنیا نام لیتی ہے, بخارا میں ان کے مقام کو پہچاننے والے اب نہیں رہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. کمیونسٹ رول کی وجہ سے وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو پہچاننے والے, بلکہ کلمہ پڑھنے والے باقی نہیں رہے. یعنی بہت سارے مسلمان ایسے ملتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا, اور جن ملکوں میں دارالعلوم ہے تو کسی ملک میں 1 دارالعلوم, کسی میں 2, کسی میں 4, کسی میں 5, بڑے ملکوں میں کسی خطے میں 10, کسی خطے میں 15, اور سال میں 1 مرتبہ بخاری شریف ختم ہوتی ہے. تو بخاری شریف چونکہ کم مقدار میں ملتی ہے تو ہر شخص جو ہے اپنے دل میں اس کی قدر لیے ہوئے ہوتا ہے, اور ہونی چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتی چیز کو فراموش کیا جائے. کہ 200 میل کا سفر کر کے ختم بخاری شریف کی دعا کے لیے تو زحمت اٹھائی جائے, اور ہماری مقامی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے مکتب کے ایک طالب علم نے قرآن ختم کیا ہے, ابھی انشاءاللہ بقیہ نماز کے بعد وہ طالب علم قرآن ختم کرے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی, تو ہم گھر چلے جائیں نا. نہ بخاری شریف کا جو مقام ہے اسے گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں ہے وہی رہے، قرآن مجید کا جو مقام ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے نکلی ہوئی بشارت کی وجہ سے جب کسی کا قرآن ختم ہوتا تھا تو اپنے قریب کے لوگ جو اسی وقت آسانی سے جمع ہو سکتے ہو بلا لیتے تھے، بیوی کو بلا لیتے تھے، بچوں کو بلا لیتے تھے، اڑوس پڑوس والوں کو بلا لیتے تھے کہ میرا قرآن ختم ہو رہا ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ. میں نے تو پورا قرآن ختم کیا ہے، میری دعا قبول ہوگی، مگر تم بھی ساتھ میں شریک ہو جاؤ، مفت میں تم اپنی دعائیں قبول کرا لو. اور علماء نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری سمجھے بغیر، واجب سمجھے بغیر، یہ مستحب ہے. یہ اجتماع آج کا مستحب ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سورتوں کے ختم ہونے پر اور قرآن مجید کے ختم ہونے پر اتنے خوش ہوتے تھے کہ اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کو جب قید کر دیا گیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے، لوگوں کی تشویش کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگے کہ بھائی فکر مت کرو، میری فکر مت کرو، اس لیے کہ مجھے رہا کر دیا جائے یا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، میری جنت تو میرے دل میں ہے، یہ قرآن میرے ساتھ رہتا ہے، یہ میری جنت ہے. یعنی جنت میں جو سکون ملتا تھا ملے گا وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہمارے اسلاف محسوس کرتے تھے. تو ہم اللہ تعالی شانہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور شکر میں یہ ہے کہ دل دماغ سے ہم اس نعمت کے بارے میں بھی اور زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ملتی رہی ہیں، ملیں گی، ان کے بارے میں دل دماغ میں یہ بات ٹھسائیں گے، بٹھائیں گے، رچائیں گے، بسائیں گے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد زبان سے بھی کہیں گے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ میں نکما، میں جاہل، میں گنہگار، آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. اے اللہ میں جاہل نکما اور مجھ سے آپ نے قرآن پڑھوایا. اے اللہ میں نالائق، میرا آپ نے تعلق مدرسے سے جوڑ دیا. میں ایک دیہات میں پیدا ہونے والا غریب بچہ، آج مجھے آپ نے حدیث کی تدریس پر معمور کر دیا. سوچیں، ہمارے اسماعیل بھائی نے 70 سال کی عمر میں، 70 ایئرز کی عمر میں تجوید کا ایک پارا مکمل الف با تا سے شروع کر کے 30واں پارا مکمل تجوید کے ساتھ ایک مقری کی رہنمائی میں مکمل کیا. یہ 5-7-8 سال سے پتا نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں. تو اس عمر میں ان کو یہ توفیق کا مل جانا، جبکہ ہر شخص مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہ بھائی اب پڑھنے کے زمانے گئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات کے ہزاروں انسانوں میں ان کو توفیق ملی اس عمر میں. ذہن اللہ کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکیوں کو کرنے کی قدرت جو ملتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم گناہوں سے بچ نہ سکے، اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم نیک کام کر نہ سکے. اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. 8 سال کی مختصر مدت میں اتنا بڑا اکمپلشمنٹ کہ مکہ کو فتح کر لیا. 8 سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ مکرمہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر مکہ پہ نظر ڈال کر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مکہ تو اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب، تو اتنا محبوب ہے کہ اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی یہاں سے نہ نکلتا، اتنے مجبور. اور 8 سال میں مکہ مکرمہ کو فتح کر لے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کا دخل، آپ کی حسن تدبیر کا دخل، آپ کی ذہانت کا دخل، آپ کے اخلاق کا دخل، آپ کی محنت، آپ کی کاوشیں، آپ کی جفا کشی، آپ کے مجاہدے. مگر ذہن اپنی طرف نہیں گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تنہا اللہ کی. ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی. وانجز وعدہ، اور اپنے بندے سے اس نے جو وعدہ کیا تھا اسی نے وہ وعدہ پورا کیا. وہزم الاحزاب وحدہ، اور یہ سارے کفار آپس میں مل کر کوالیشن بنا چکے تھے، اس کوالیشن کو شکست اسی نے دی، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. اور بلند آواز سے اب پڑھ رہے تھے، اونٹنی مبارکہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور زور سے بول رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ، تاکہ اپنے شاگردوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سفر فرماتے تھے، اور اکثر سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خاطر ہوئے، ایکسپیڈیشنز ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی اور کامیاب ہو کر واپس لوٹتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ نظر آتا تھا تو آپ یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ساری سلطنت، اسی کے لیے ساری تعریفیں. یحیی ویمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں خیر. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر یہ بات، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ذہن میں یہ بات بٹھاؤ، اس نعمت کے بارے میں بھی اور اس کے علاوہ اور بھی. مدرسین بھی یہی ذہن میں باتیں بٹھائے، بہت حفاظ ہیں، بہت علماء ہیں جو دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پڑھانے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ ہمیں بٹھا دیا، ہمیں لگا دیا کسی مکتب میں، ہمیں بٹھا دیا اور لگا دیا اور ہم سے خدمت لے رہا ہے اللہ. ان طالب علموں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بہت بچے ہیں، ان بچوں میں ہمیں اللہ نے استقامت عطا فرمائی. حفظ کرنا آسان کام نہیں، یہ استقامت اسکول کے ساتھ، دوسرے کاموں کے ساتھ، مدرسے کے جو محتمیمین ہیں، کمیٹی کے ممبران ہیں، انہیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اداروں کے، انہیں بھی اللہ کا کرم ہوا، ہم نے کم کچھ نہیں. آپ کو بھی یہی سوچنا چاہیے، مجھے بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. ہمیں تو اپنے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم نکمے، مگر اس مجلس میں حفاظ ہیں، اس مجلس میں قرا ہیں، اس مجلس میں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، پتہ نہیں کس کی برکت سے ہمارا بیڑا قیامت کے دن پار ہو جائے. ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم کا اعلان ہو جائے کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ ان میں اگر کوئی کھوٹا اور نکما ہوگا وہ بھی آج کامیاب ہو سکتا ہے، کہ مجمع کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اور پھر 25 قرآن ختم ہو رہے ہیں، اس کی برکت سے ہمیں تو یہاں سے یقین لے کر ہی جانا چاہیے. تو دل دماغ سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم تو مستحق نہیں تھے، آپ نے بغیر استحقاق کے دولت عطا فرمائی. اور زبان سے بھی کہو یہ بات، اور اللہم لک الحمد ولک الشکر کہو. اور اس کے بعد قرآن کے حقوق کو پورے کرو، قرآن کا تقاضا، یہ اصل یہ ہے، یہ تیسرا پارٹ. قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے پڑھو. قرآن ہم سے تقاضا، مجھے پڑھو، مجھے پڑھو، مجھے پڑھو. قرآن یہ کہتا ہے مجھے پڑھو، اور مجھے صحت کے ساتھ پڑھو، اچھی طرح پڑھو، میرا احترام کرو، میرا اکرام کرو، گستاخی مت کرو میری. مجھے اٹھاتے ہو بڑے ادب سے، پکڑتے ہو بڑے ادب سے، تو پڑھنے میں پھر میری کیوں گستاخی کرتے ہیں کہ شین کی جگہ پر سین اور سین کی جگہ پر شین؟ پکڑنے میں تو میری گستاخی نہیں کرتے، کسی جگہ رکھنے میں میری گستاخی نہیں کرتے، تو مجھے پڑھنے میں کیوں میری گستاخی کرتے ہو؟ مجھے پڑھو اور ادب کے ساتھ پڑھو، میری گستاخی مت کرو، صحیح پڑھو، صحیح پڑھو، اور اگر صحیح نہیں ہے تو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، میں تمہاری کوشش کو دیکھ کر پھر تمہارا الٹا سیدھا پڑھنا بھی منظور کر لوں گا، اس لیے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ بچہ ہے ابھی، توتلی زبان سے جس طرح بھی ہے مجھے پڑھ تو رہا ہے مگر سیکھ بھی رہا ہے، اپنی زبان ٹھیک کر رہا ہے. تلاش کرو، تلاش کرو. اور جو یہاں علماء کرام آئے ہیں، جو حفاظ آئے ہیں مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے، ان کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ اپنی مسجد میں اعلان کرو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کو صحیح کرایا جائے گا. ایک مرتبہ، ایک گھنٹہ نکالو ہر مسجد میں، یہ ہونا چاہیے قرآن کو صحیح کرایا جائے گا، قرآن کو صحیح کرایا جائے گا. اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ اتنی غفلت ہے، عوام خواص سب اس غفلت میں مبتلا، قرآن کی صحت سے ہر شخص نظر پھیرے ہوئے ہیں. بلکہ میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ مجھے تو تمہاری حالت پر بھی بے انتہا افسوس ہوتا ہے، اپنی حالت پر تو افسوس ہے ہی کہ زندگی میں کچھ کیا نہیں، جو تھوڑا بہت کیا تھا وہ بھی ضائع کر دیا، مگر تمہاری حالت پر بھی افسوس کہ تمہیں کوئی کہنے والا تو ہے کہ یہاں بیٹھتے ہیں تو صحیح پڑھتے ہیں، استاد کے پاس حدر ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسی طالب علم کو مسلح پہ کھڑا کر دو تو کسی امام حرم کے لہجے میں پڑھ جاتا ہے اور قرآن کی صحت کو بھول جاتا ہے. ارے بھائی چھوڑو لہجوں کو، قرآن کی صحت کو سامنے رکھو. اللہ لہجوں سے خوش نہیں ہوتا، اللہ قرآن کی صحت سے خوش ہوتا ہے، قرآن صحیح ہو. کتنے بڑے بڑے قاری ایسے دنیا میں گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے قاری صاحب آئے ہیں، بہت بڑے، اور ان کو جب پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے بہت بڑے قاری آ گئے. اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا ہے کہ بہت اچھا پڑھنے والا قاری کا مطلب یہ کہ اس کا ٹیون بہت اچھا ہوگا، لہجہ بہت اچھا ہوگا. صحت، صحیح صحیح پروننسیشن، تجوید کے ساتھ جو قرآن پڑھے، مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ، وہ اللہ کو پسند ہے. اس کی فکر کرو میرے بھائیوں. اور جن لوگوں نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ لیا، میرے ان بچوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچوں آپ سے کہ قرآن کو مت بگاڑو، بہت محنت سے آپ نے پڑھا ہے، آپ کے استاد نے بہت محنت کی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو رات دن ایک کرتے ہیں آپ کے پیچھے، بہت محنت سے آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور آپ بھی بہت محنت سے پڑھتے ہیں. پورا قرآن صحت کے ساتھ پڑھنا، پورا قرآن انہوں نے پڑھا، کتابوں کا امتحان دیا، اس میں پاس ہونا ضروری، اور باہر سے کسی اہم مقری کو بلایا جاتا ہے، اچھے جو تجوید والے ہیں، قاری سعید ہیں، مولانا یوسف دروان ہیں، قاری شعیب ہے لندن میں، ایسے قاری حنیف صاحب ہے باٹلی میں، ایسے اچھے مقری جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نے تو ان کو پاس کر دیا ہے امتحان میں، اب آپ بھی ذرا چیک کر لیجئے کہ یہ فارغ ہونے کے قابل ہیں یا نہیں. جب وہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. عربی چہارم تک میں تو ہر طالب علم تجوید پڑھتا ہے، تو عربی چہارم سے فارغ ہونے والے ہر طالب علم کو سند نہیں دی جاتی ہمارے یہاں، سند اس کو دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو سند کا مستحق بناتا ہے محنت کر کے. تو محنت آپ نے کی، اب ذرا اٹینشن چاہیے، اٹینشن، اٹینشن کے بغیر آپ قرآن بھول جاؤ گے، یہ تجوید محنت سب بیکار ہو جائے گی. تو قرآن یہ، قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھو اور مجھے صحیح پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، قرآن یہ کہتا ہے. اور قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھو بھی اور مجھے سمجھ کر میرے پیغام پر عمل بھی کرو. بس یہ لے کر کے اگر میرے بھائیو ہم یہاں سے اٹھیں گے تو بس یہ سمجھو کہ ہم نے حقیقی معنی میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، اور یہ قرآن کے حقوق کو پورا کرنا یہ ایسا شکر ادا کرنا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے سبھی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا. تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہاں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ قرآن کی کرامت, قرآن کی کرامت, قرآن کی کرامت, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. منصور ابن زازان رحمہ اللہ تعالی روزانہ دو قرآن ختم کرتے تھے, روزانہ دو قرآن ختم کرتے تھے. ایک بزرگ تھے چار قرآن دن کو ختم کرتے تھے, چار قرآن رات کو. اور علامہ صوفی ابن الکاتب رحمہ اللہ تعالی چار قرآن دن کو چار قرآن رات کو. اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے قدس میں ایک بزرگ کو دیکھا جن کا نام ابو طاہر تھا, ملاقات بھی ہوئی, دیکھا میں نے ان کو, تو قدس میں لوگ یہ کہتے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ وہ شخص ہے جو 24 گھنٹے میں 15 قرآن ختم کرتا ہے روزانہ. ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ تعالی 30 سال تک لگاتار ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے پورا قرآن ختم نہ کیا ہو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ان کا کام ہی یہ ہوگا؟ نہیں, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے, کتابیں لکھتے بھی تھے, کتابیں پڑھاتے بھی تھے, امامت بھی کراتے تھے, خطابت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے. اللہ تعالی شانہ ان کے وقت میں برکت عطا فرماتے تھے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں مشہور ہے, غالباً ارواح ثلاثہ میں بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عصر سے مغرب تک کے وقفے میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے, عصر سے مغرب تک کے وقفے میں. اور عصر سے مغرب تک کے وقفے میں قرآن مجید پڑھ جاتے تھے کا مطلب یہ نہیں کہ یا لمون اور تا لمون بھی سمجھ میں نہ آئے, نہ, لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ذرا ہمیں بھی پڑھ کر دکھاؤ. تو پہلے تو بہت چھپایا, مگر جب لوگ پیچھے پڑ گئے تو کہا بہت اچھی بات ہے, فلاں دن آ جانا عصر کی نماز میں. کہا کہ سب لوگ جمع ہو گئے, عصر کی نماز کے بعد انہوں نے قرآن مجید شروع کیا پوری مجلس کے سامنے, اور مغرب سے پہلے پہلے اطمینان کے ساتھ پورے 30 پارے پڑھ کر کے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا معجزہ مانتے ہیں یا نہیں کہ اتنا لمبا سفر پل جھپکنے کے برابر میں آپ نے طے کر لیا؟ تو یہ اس طرح کے قرآن پڑھنے والے ان کے حقیقی وارث ہیں. جب ان کے جد امجد یہ کام کر سکتے تھے تو ان کے وارث اس جیسا کام نہیں کر سکتے. اللہ جب ان کے وقت میں برکت دیتا تھا تو ان کے وقت میں برکت نہیں ہوتی؟ جو ایسے واقعات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں اور کرامات کے منکر ہیں. کرامت اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے کسی نیک اور صالح اور متقی بندے کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر فرماتے ہیں جو عادتاً ممکن نہیں ہے. تو عصر سے مغرب کے درمیان پورا قرآن مجید ختم کرنا ممکن نہیں, اگر کوئی کسی سے ممکن ہو, اسی کو تو کرامت کہتے ہیں, اور کرامت کے ہم قائل ہیں, اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے. تو ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا بھی اور قرآن مجید کو سمجھا بھی اور قرآن مجید پر عمل بھی کیا اور قرآن مجید کی تبلیغ بھی کی. یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے جلالین شریف, یہ تفسیر کی کتاب ہے, یہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں, درس نظامی میں. اور قرآن بھی عجیب و غریب چیز ہے, اگر اسے پھیلانے جاؤ, اس کی تفسیر کو پھیلا کر بیان کرو تو 100 جلدیں بھی بن سکتی ہے. جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, قرآن میں سارے علوم موجود ہیں, بس ان علوم کو سمجھنے کی انسانوں میں قدرت نہیں ہے, ابیلٹی نہیں ہے, استعداد نہیں ہے, ورنہ سارے علوم اندر ہے قرآن, قرآن میں سب کچھ ہے. اسے کوئی پھیلانے پہ آئے, اللہ اسے ہمت دے تو پھیلاتا چلا جائے. کتنی تفسیریں وجود میں آئی, کتنی تفسیریں وجود میں آئیں, اور ہر تفسیر کا اپنا الگ رنگ. اس کی یہ خصوصیت تو اس کی وہ, الگ الگ خصوصیت ہے تفسیروں کی بھی. اور عجیب اللہ کی شان, عجیب اللہ کی شان کہ قرآن مجید کو پہلے تو محفوظ کر لیا لوح محفوظ میں, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد پورا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پورا قرآن اتارا سمائے دنیا پر بیت العزت میں, وہاں محفوظ ہو گیا. تو اس وقت قرآن کی ایک کاپی لوح محفوظ میں ہے, دوسری کاپی پہلے آسمان پر بیت العزت میں. اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا, اور وہاں سے سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہ پہلی آیت ہے. اور آخری آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, یہ پہلی آیت ہے آخری آیت. بس قرآن شروع ہوا اقرا بسم سے اور ختم ہوا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے قرآن اترتا رہا, قرآن اترتا رہا. تو پہلی کاپی لوہے محفوظ میں, دوسری کاپی بیت العزت میں, اور تیسری کاپی سب سے افضل دل میں, آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک, وہاں تیسری کاپی تیار ہوئی. اور حکمتیں, مصلحتیں, اور ساتھ میں محبتیں. اللہ اکبر. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ کبھی ایک آیت آتی ہے, کبھی آدھی آیت آتی ہے, کبھی آیت کا کوئی ٹکڑا آتا ہے, کبھی پوری سورت اتر جاتی ہے. سب سے مختصر اترنے والا ٹکڑا غیر اولی الضرر, اور سب سے لمبی وحی سورۃ الانعام پوری ایک ساتھ اتر گئی. یہ کیا بات ہے کبھی یہ کبھی وہ کبھی اتنا کبھی اتنا, پوری کتاب کیوں نہیں آتی؟ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کتاب دے دی گئی تھی, دوسرے انبیاء کو کذالک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ایسا ہی ہوگا, تمہیں جو چاہے کہتے رہو, ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا. تمہارے کہنے سے ہم ہمارے نظام کو نہیں بدلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے نبی کو پریشان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اگر ہم ہمارے نبی کو کتاب ایک مرتبہ دے دیں تو ہمارا ہمارے نبی سے کنیکشن ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی بہت زیادہ پریشان ہو تو ہم وہی اتاریں تاکہ ہمارا قرب اسے حاصل ہو اور اسے تسلی مل جائے کہ مجھے کوئی پریشان کرتا رہے, میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے. لنثبت به فؤادک. ہم تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارتے ہیں کہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں, تسلی دیں آپ کے دل کو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے بھی بہت محبت. تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ساتھ 6000 آیتیں اتار دی جائیں اور صحابہ تکلیف میں پڑ جائے کہ اب کس چیز کو سمجھے, کس مسئلے کو پہلے سیکھیں. کہا کہ نہ, آہستہ آہستہ صحابہ کو سکھاؤ. ایک دم سے 5 وقت کی نمازیں شروع ہو جائے, زکات روزہ سب کچھ نہ, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ. عجیب انداز سے قرآن اترا اللہ تعالی شانہ نے. اور پھر اس کے بعد, اس کے بعد اتنی کاپیاں بنی قرآن مجید کی کہ اس کا کوئی حساب نہیں. اتنی کاپیاں بنی قرآن کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اتنی اس کی نقلیں رہی, اس کی اتنی کاپیز رہی کہ غیر مسلم یہ تو کہتے ہیں, غیر مسلم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ من ذلک. مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ مرتب ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس میں ایک شوشے کا بھی فرق آیا ہو, انکار کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ لاکھوں کاپی دنیا میں ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے 10,000 حفاظ پیدا ہوئے, 10,000. نیا نیا اسلام ابھی ابھی مسلمان ہو رہے ہیں, 10,000 افراد کے دلوں میں اللہ نے قرآن اتار دیا.
اور اس کے بعد بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا. آج بھی آپ کو سینکڑوں حفاظ ملیں گے, سینکڑوں حفاظ. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں؟ اسلام کی ایک خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا قرآن نہیں بدلا ہے, سب مانتے ہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. لاکھوں انسان اور پھر معجزات پر معجزات, معجزات پر معجزات, کہ یہی ایک کتاب ہے دنیا میں جو سمجھے بغیر پڑھی جا سکتی ہے. یہی ایک کتاب ہے, یہی ایک کتاب ہے جو سمجھے بغیر پڑھی جا سکتی ہے, اور سمجھے بغیر تجوید کے ساتھ صحت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, اور سمجھے بغیر حفظن یاد کی جا سکتی ہے. انگلش میں, گجراتی میں, اردو میں, فرینچ میں, ڈینش میں, کوئی مضمون صرف پڑھنا سیکھے کہ میں انگلش کو سمجھنا نہیں چاہتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ انگلش, آئی جسٹ وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو ریڈ انگلش, وہ نہیں کر سکے گا. پروننسیشن اس کا صحیح نہیں ہوگا, پروننسیشن صحیح نہیں ہوگا. اور کوئی یہ کہے کہ میں صرف انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ریڈ کرنا سیکھ کر اسے یاد کر لوں, نہیں کر سکے گا. ایک لائن, دو لائن, تین لائن, چار لائن یاد کر کے, اور اگر یاد کرے گا تو صبح یاد کرے گا شام بھول جائے گا. یہ کتاب ایسی ہے کہ پوری کی پوری لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں سمجھے بغیر, اور پوری کی پوری یاد ہو بھی جاتی ہے, اور مرتے دم تک یاد رہتی بھی ہے. اور انگلش, انگلش, گجراتی, جو بھی زبان ہو, اگر اجمی یعنی فورینر اس کو سیکھے گا تو مرتے دم تک اس کا ایکسنٹ باقی رہے گا. اس کے ایکسنٹ کو کتنا ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, اس کا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا, فورینر ہوگا. تو اگر اسی ملک میں پیدا ہوا ہے, ماں باپ پاکستانی ہے اور بچہ اس ملک میں پیدا ہوا, تو وہ فورینر نہیں ہے, وہ اس ملک کا ہے. فورینر اگر ہوگا, فورینر, اس کا ایکسنٹ جو ہے وہ دور نہیں کر سکتے آپ کسی بھی زبان میں. عربی کا قرآن ایسا ہے کہ چائنا میں رہنے والا, فرانس میں رہنے والا, انڈیا میں رہنے والا, بنگلہ دیش میں رہنے والا, تجوید کے قواعد کو سامنے رکھ کر اپنی زبان کو عربی بنانا چاہے تو عربی بن سکتی ہے. جب وہ پڑھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اجمی ہے یا عربی ہے. حفاظت اللہ نے کی قرآن کی, سینوں میں اتار دیا, سینوں میں, لاکھوں انسانوں کے سینوں میں, اور ان کے دلوں میں اللہ نے ایک تڑپ پیدا کر دی. بچے نہیں, مجھے حافظ بننا ہے. بہت سے ماں باپ ہم نے دیکھے, مدرسہ چلاتے ہیں نا ہم, اس لیے ہمیں پتا ہوتا ہے. بہت سے ماں باپ بہت مشکل ہے تیرے لیے, دنیا دار, دنیا دار ذہن, جی سی ایس سی میں کیسے پاس ہوگا, اے لیول میں کیسے پاس ہوگا. ارے میرے بھائی, یہ تیرے بیٹے کا جی سی ایس سی اور اے لیول نہ تجھے دنیا میں کام دے گا نہ آخرت میں. تیرا بیٹا حافظ ہو جائے گا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے تجھے بچائے گا. بننے دے اسے حافظ, خود بھی بچے گا تجھے بھی بچائے گا. بہت مشکل ہے, چھوڑ دے نا, میں تو حافظ بنوں گا ہی, میں تو حافظ بنوں گا ہی. اکثر بچے خود کے شوق سے حافظ ہوتے ہیں, اور حفظ میں آ جانے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے, نظر آتا ہے کہ تو بہت مشکل ہے. ناظرہ کے بنسبت اب تو کمٹمنٹس بہت بڑھ گئے, مگر پھر بھی وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. ان کے دلوں میں کون یہ شوق پیدا کر رہا ہے؟ وہی یہ شوق پیدا کر رہا ہے جس نے 1434 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور میں ان ماں باپ کو جو احساس کمتری کے شکار ہیں, جو انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہیں, میرے ان علماء دوستوں کو, حفاظ دوستوں کو, اور قرا دوستوں کو جو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے, میرے ان طالب علموں کو, ان بچوں کو جو حافظ بن رہے ہیں اور حافظ بننے کا ارادہ کرتے ہیں مگر انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے, آپ کو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے, کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری, میری ذمہ داری. اتنا بڑا کام اللہ نے اپنے ذمے لے لیا, مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے. اللہ نے ذمہ داری خود لے لی, اب اس کا عملی جب جامع پہنانے کا وقت آیا تو اللہ نے بلا لیا کس کو اپنے پاس, اس کام کے لیے کس کو بلا لیا؟ مجھے اور آپ کو بلا لیا جو قرآن کو یاد کر رہے ہیں. اللہ نے اس کام کے لیے ڈاکٹروں کو نہیں بلایا, انجینئروں کو نہیں بلایا, مالداروں کو نہیں بلایا, نہ اللہ نے حافظوں کو بلایا کہ آؤ یہ میں نے اپنے ذمے کام لے لیا ہے اور حفاظت کرنی ہے تو میں کام سونپنا چاہتا ہوں, میں تم کو منتخب کر رہا ہوں, یہ کام تم کو کرنا ہے. حافظوں کو بلا کر ان سے قرآن کے الفاظ یاد کروائے, قاریوں کو بلا کر قرآن کی صحت یاد کروائی, اور علماء کو بلا کر قرآن کے معانی یاد کروائے, محفوظ دل دماغ میں لاکھوں کے. اور یہ دل دماغ میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی کاپیاں کتنی ہیں پوری دنیا میں, قرآن کی کاپیاں آپ کو دو ورژن نہیں ملیں گے کسی قرآن کے. قرآن میں ذرا کہیں کسی جگہ غلطی ہوتی ہے تو عام آدمی بھی پکڑ لیتا ہے, جو بار بار تلاوت کرتا ہے وہ بھی کہ یہاں کچھ گڑبڑ لگتی ہے بھائی, بار بار جو پڑھتا ہے گڑبڑ لگتی ہے. دو ورژن نہیں قرآن کے. اور اللہ نے تفسیریں لکھوائی, تفسیریں تو تفسیروں کے اندر قرآن کا متن پھر محفوظ ہو گیا, تفسیروں کے اندر بھی قرآن کا متن محفوظ ہو گیا, اور پھر اس کی تشریح لکھوائی تاکہ اس کے ایکسپلینیشن میں بھی کوئی گڑبڑ نہ کر سکے بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے, باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے, وہ خود حفاظت کر رہا ہے. مامون رشید کے زمانے میں ایک شخص آیا مامون کے دربار میں, ایک علمی مجلس منعقد ہوتی تھی, مامون علمی مزاج کا آدمی تھا, مسلم غیر مسلم سب اس میں ویلکم ہوتے تھے, اسلام پر بھی بحثیں ہوتی تھی اور اسلامی علوم پر بھی, دنیاوی علوم پر بھی جمع ہو گئے سب. ایک شخص آیا بہت خوش پوشاک اور باروب, خوشبو مہک رہی تھی, وقار تھا اس کے چہرے کے اوپر, اس کی چال ڈھال بھی بڑی وقار والی, اور بیٹھا اس نے بہت علمی گفتگو کی. تو مجلس جب برخاست ہو گئی تو مامون نے بلایا کہ بھئی ادھر آؤ, علامہ قرطبی رحمت اللہ نے یہ قصہ لکھا ہے, لگ رہا ہے کہ تم غیر مسلم ہو. کہا کہ ہاں, مامون کو اندازہ ہو گیا گفتگو سے, تو کہ اتنا علم ہے اسلام کے بارے میں بھی, اسلامی علوم کے بارے میں مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہا کہ میں میرے باپ داداؤں کے دین پر ہی راضی ہوں, خوش ہوں. مگر میرے بھائیو, جب کوئی شخص کسی کو دعوت دیتا ہے, یہ دعوت کا کام بہت ہی قیمتی ہے, دعوت کا کام ہر شخص کو دعوت کے کام میں مشغول ہونا چاہیے, اور دعوت کا کام دعوت و تبلیغ کی محنت تک منحصر نہیں ہونا چاہیے. دعوت و تبلیغ کی محنت میں بھی لگو, جماعتوں میں بھی نکلو, 10 دن کے لیے 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلو, وہاں بھی دعوت کا کام سیکھو اور دعوت کا کام کرو, اور پھر گھر آنے کے بعد بھی مومن کا چلنا پھرنا دعوت ہی ہونا چاہیے. جو دین کی بات اسے سمجھ میں آ رہی ہے اور جہاں اسے موقع ملے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ. دعوت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے, زبان سے بھی دعوت اور عمل سے بھی دعوت. ہمارا عمل دیکھ کر کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو, مسلم بھی اور غیر مسلم بھی. تو دعوت دی تھی مامون رشید نے, دل سے دی تھی, اس لیے دل میں اثر کر گئی, اور گھر جا کر کے اسے دل میں خیال آیا کہ بھائی پیدا ہوا تھا یہودی گھر میں, ذرا دیکھنا چاہیے دوسرے مذہبوں کو بھی اچھی طرح, کیسے پتا چلے کہ کون سا مذہب صحیح ہے. اب حق کی تلاش میں جب کوئی اچھی نیت کے ساتھ اٹھتا ہے تو پھر اللہ اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں. میرے پاس غیر مسلم جب بھی پہلے آتے تھے, آج کل تو ہمارے یہاں ایک نو مسلم ہے مولانا عیسیٰ, جو ہمارے مولانا ایاز صاحب کے ہاتھ پر امریکہ میں مسلمان ہوئے تھے, اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اپنی ڈگری ختم کی امریکہ میں, میکسیکن ہے وہ, پھر یہاں آئے اور یہاں اردو سیکھ کر عربی سیکھ کر پورے عالم ہوئے, پھر شادی کر کے یہیں سیٹل ہو گئے, اور ابھی جو ہے غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. ادارے کا نام ہم نے رکھا ہے لائٹ آف ہیرا, غارے ہیرا کی روشنی, اور الحمدللہ ان کے ہاتھوں پر 60-70 آدمیوں سے تقریباً مسلمان ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات کے علم میں اگر کوئی ایسا ہے جو اسلام میں دلچسپی رکھتا ہے تو رابطہ کرو مولانا عیسیٰ سے, اسلامک دعوی اکیڈمی سے رابطہ کرو وہ ان سے. اب تو پہلے میرے پاس جب لوگ آتے تھے تو جو کچھ بحث ہوتی تھی اس کے بعد میں کہتا تھا کہ دیکھو گھر چلے جاؤ, اور گھر جا کر کے اللہ سے دعا کرو تنہائی میں کہ اے اللہ میں تو آپ کو چاہتا ہوں, مجھے اسلام میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے, نصرانیت میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے, یہودیت میں بھی انٹرسٹ ہے, مجھے آپ میں انٹرسٹ ہے, آپ تک پہنچانے والا جو بھی مذہب ہے مجھے وہاں تک پہنچا دیجئے. میں کہتا ہے یہ دعا کرو, میں نے کہا میں آپ کو اسلام کے لیے نہیں کہتا, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ حق یہی ہے اور اسلام تک پہنچانے والا یہی مذہب ہے, اگر کوئی دل سے دعا کرے گا اللہ اسے ضرور اسلام تک پہنچائے گا. تو حق کی تلاش میں اس نے سوچا تو اللہ نے دل میں بات ڈالی, اللہ نے دل میں بات ڈالی تو مسلمان ہو گیا, ایک طریقہ اختیار کیا, مسلمان ہو گیا. اور آئندہ سال پھر مامون کی مجلس میں آیا اور مامون کو اس نے اطلاع کی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. مامون نے پوچھا کہ گزشتہ سال تو تم منع کر رہے تھے, ایسا کون سا واقعہ پیش آیا؟ تو کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ معلوم کرنا چاہیے کہ صحیح مذہب کون سا ہے. تو کہا کہ میں نے 3 زبور لکھی, 3 زبور لکھی اور ہمارے یہودیوں کے ایک سینوگ کے باہر چلا گیا اور بہت خوبصورت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی زبور 3, بہت خوبصورت لکھی اور لکھ کر کے سینوگ کے باہر بیچنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ ایک نسخہ اتنے میں, ایک نسخہ اتنے میں. اور اس میں میں نے کچھ الٹا سیدھا کام کیا تھا, غلطیاں کی تھی اس میں. تو کہا کہ جو نکلتا گیا خریدتا چلا گیا, پہلے 3 ہی اسے لے گئے, بک گئی, عقیدت تھی ان کو کہ بھائی ہماری کتاب ہے زبور. اس کے بعد میں نے 3 انجیل لکھی, بہت خوبصورت. اور انجیل لکھ کر کے کسی چرچ کے باہر کھڑا ہو گیا, کہا کہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لے لی. کہا اس کے بعد میں نے 3 قرآن لکھے, وہاں بھی غلطیاں کی, وہاں بھی اور یہاں بھی غلطیاں کی, قرآن کو آگے پیچھے میں نے ایک آیت ادھر ادھر کچھ تبدیلی کی. اور کہا کہ مسجد کے باہر چلا گیا, مسجد کے باہر چلا گیا, کہا پہلا مصلی نکلا, دوسرا نکلا, لوگ جمع ہونے لگے کہ بھئی یہ ہے کون, کوئی نیا آدمی لگ رہا ہے اور قرآن بیچ رہا ہے, ذرا معلوم کرو کہ صحیح بھی ہے یا نہیں. نیا آدمی ہے, قرآن بیچنے کے لیے آیا ہے, کون ہے یہ, چیک کرو, حافظ صاحب کو بلاؤ, دیکھو کتاب. کہا کہ میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ تورات تو نے, تورات زبور نہیں, تورات, تورات تو نے الٹی سیدھی لکھ کر بیچی, بک گئی, اللہ اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. انجیل تو نے الٹی سیدھی لکھ کر بیچ دی, بک گئی, اللہ اس کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. قرآن الٹی سیدھی لکھ کر تو نے بیچنے کی کوشش کی, نہیں بیچ سکا, اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور جب اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے. اور یہ اعلان قرآن کا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں اور میری اللہ حفاظت کر رہا ہے, یہ اعلان قرآن کا ان بچوں کے ذریعے پوری دنیا میں گونج رہا ہے, پوری دنیا میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عجیب و غریب یہ کتاب, تفسیروں میں بھی یہ محفوظ, تفسیریں بھی اس کی محفوظ, عملاً بھی محفوظ. عملاً میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح اس کا ایک حرف نہیں بدلا ہے, ایک حرف, اسی طرح اس کا پروننسیشن بھی نہیں بدلا. آج بھی دنیا میں ہر خطے میں آپ کو ایسے 2-4 قاری ضرور ملیں گے جو قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. ہاں, کیفیت میں فرق ہوگا, اس لیے کہ ان کا جو تقویٰ تھا وہ اوروں کا نہیں ہو سکتا, مگر پروننسیشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اب قرآن پہلے جیسا صحیح نہیں, ایک بھی قاری ایسا نہیں جو اس طرح پڑھ سکے, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے, اس کا میننگ بھی نہیں بدلا, میننگ بھی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عملی قرآن تھے, عملی قرآن, اس لیے ہر دور میں اللہ نے ایسے اولیاء اور بزرگان جن پیدا کیے ہیں جن کی زندگی پوری شریعت کے مطابق ہوتی ہے, پوری شریعت کے مطابق. اسی لیے بعض بزرگوں کے بارے میں ہے, شاہ علم اللہ کا جب انتقال ہوا تو عالمگیر نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. کہا اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال, جنازہ سامنے, کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے؟ معبر کو بلایا, تعبیر نہیں دے سکے, تعبیر دینے والے ایک خاص بہت ماہر معبر آئے, اس نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے. کہا کیا؟ تو کہ آپ اپنی مملکت میں تلاش کیجئے ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے جس کی زندگی پوری اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق تھی. تعجب کیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص انتقال کر, تحقیق کی تو پتا چلا کہ شاہ عالم اللہ رحمہ اللہ تعالی. تو ہر دور میں ایسے اشخاص بھی رہیں گے جن کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی, اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں عمل کی حفاظت بھی داخل ہے, الفاظ کی بھی حفاظت, صحت کی بھی حفاظت اور عمل کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت سے. تو میں نے کہا کہ عجیب و غریب, جب اسے پھیلانے پہ آئے مفسرین تو کئی جلدوں کی تفسیر لکھ ڈالی, اور سمیٹنے پہ آیا مفسر سمیٹنے پہ, اب مختصر وقت میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں, سمیٹنے پہ آئے سمیٹنے پہ آئے. تو یہ جلالین شریف کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے جتنے حروف ہیں تقریباً تفسیر کے بھی اتنے ہی حروف ہیں, یعنی قرآن کے جتنے حروف ہیں اتنے ہی حروف میں مفسر نے پورے قرآن کی تفسیر بیان کر دی. اب عجیب بات, علماء کا ہم پر کتنا بڑا احسان, بہت آسانی سے زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ علماء نے جن کے لیے کیا کیا ہے, علماء دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جلالین شریف, جلالین شریف کو پکڑنے کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں, وضو ضروری ہے یا نہیں, اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کچھ اور لکھا ہوا ہو تو قرآن زیادہ ہو اور وہ دوسری لکھائی کم ہو تو وضو کے بغیر نہیں پکڑ سکتے, اور دوسری لکھائی زیادہ ہو اور قرآن کم ہو تو بغیر وضو کے بھی پکڑ سکتے ہیں. تو جلالین شریف چونکہ قریب قریب سیم ہے تو اس کے بارے میں امت کو فتویٰ دینے کے لیے علماء نے حروف کو گنے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی حروف گنے ہوں گے تبھی تو علماء نے کہا, علماء نے کہا کہ 16-17-18 سپارے تک جلالین شریف کے حروف اور قرآن مجید کے حروف برابر ہیں, اور اس کے بعد آگے جلالین شریف کی تفسیر کے حروف قرآن کے حروف سے زیادہ ہیں, اس لیے ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ جلالین شریف کو بغیر وضو کے پکڑنا جائز ہے. آپ کو فتویٰ دیتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں, اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے, اور 1400 سال کی محنت ہوتی ہے ہر فتوے کے پیچھے, ہر فتوے کے پیچھے صرف اس مفتی کی محنت نہیں, 1400 سال کی علمی کاوشوں کی محنت, کتنی کتنی ریسرچ, کتنا کتنا ایولوشن فقہ کا. تو یہ جو جلالین شریف ہے بالکل مختصر, اس کے لکھنے والے دو ہیں اور دونوں کا نام جلال الدین, ایک جلال الدین المحلی رحمہ اللہ تعالی, مصر میں ایک شہر ہے جس کا نام تھا المحلۃ الکبرى, وہ وہاں پیدا ہوئے تھے, اور مصر میں ایک دوسرا شہر ہے سیوط, تو جلال الدین سیوطی وہ وہاں پیدا ہوئے تھے. تو جلال الدین محلی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کو لکھنے کا کام شروع کیا, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کے دل پر بات ڈالی تو انہوں نے سورہ کہف سے لکھنا شروع کر دیا, سورہ فاتحہ سے نہیں, سورہ کہف سے لکھنا شروع کیا, اور سورہ کہف سے لکھتے 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 والناس تک پہنچے, اور والناس تک پہنچنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کی, اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ ڈالی اور ان کا انتقال ہو گیا. 849 میں ان کا انتقال ہوا, 864 میں ان کا 864 ہجری میں انتقال ہوا. یہ تو چلے گئے دنیا سے. اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے 849 کی, تو علامہ جلال الدین محلی کا جب انتقال ہوا اس وقت علامہ جلال الدین سیوطی کی عمر ہے 15 سال, جب ان کی 15 سال کی عمر تھی اس وقت وہ بزرگ حضرت چلے گئے علامہ جلال الدین محلی, اور بڑے علماء میں سے علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ تعالی, بڑے تھے صاحب علم, اسی لیے اکیڈیمک سرکل میں ان کا 15 پارے کی تفسیر مقبول ہوئی, ورنہ اکیڈمک سرکل میں آج دارالعلوم دیوبند سے لے کر جتنے بھی مدارس ہیں سب مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور کوئی چیز قبول ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اخلاص کی طاقت ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ عالم بھی بڑے تھے اور عامل بھی بڑے تھے, تاجر تھے, تجارت کے ساتھ تاجر ذریعہ معاش, تجارت کے ساتھ علم حاصل کیا, بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی, بڑے بڑے لوگوں سے علم حاصل کیا, اور پھر تلاش کرتے رہے کہ کوئی معتبر آدمی مل جاوے تو میں علم میں مشغول ہو جاؤں. تو ایک معتبر آدمی تلاش کر لیا, اسے دکان میں کھڑا کر دیا اور یہ وقف ہو گئے علم کے لیے. مگر پوری نہیں ہو سکی یہ کتاب, اور بھی کئی کتابیں لکھی, اور بھی کچھ کتابیں ہیں جو پوری, مگر یہ کتاب پوری نہیں ہو سکی. سورۃ القحف سے شروع کی اور سورہ فاتحہ پر ختم ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 15 سال کے تھے, ان کے انتقال کے موقع پر. چھ سال کے بعد علامہ جلال الدین محلی کے انتقال کے 6 سال بعد 21 سال کی عمر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ایک بزرگ علامہ جلال الدین محلی بہت محنت کر کے گئے ہیں دنیا سے, مگر تفسیر پوری نہیں ہو سکی ہے ان سے, تو باقی 15 پارے کی تفسیر مجھے لکھ دینی چاہیے. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل تک کی تفسیر لکھی. تو اس وقت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت تلاوت کی جائے گی آپ کے سامنے, اس لیے کہ یہ تفسیر شروع ہوتی ہے سورۃ الکہف سے اور ختم ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل پر. میں میرے علماء اور طلبہ دوستوں کی خدمت میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام علامہ جلال الدین محلی سے اونچا ہے. آپ ایک ہی وقت میں فقیہ بھی ہیں, مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں, کئی حج کیے. اور فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ گیا تو زمزم پیتے وقت میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے علامہ سراج الدین بلقینی کا فقہ عطا فرما. یہ علامہ سراج الدین بلقینی حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری کے استاد ہیں. یہ اللہ مجھے حافظ سراج الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ کا فقہ عطا فرما اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ عطا فرما. کہتے ہیں کہ اللہ نے میری دونوں دعائیں قبول فرما لی. چالیس سال کی عمر تک علمی مشغلہ رہا, علم میں اونچا مقام 40 سال کی عمر تک. تقریباً 60-62 سال کی عمر پائی, 40 سال کی عمر تک علمی مشغلہ رہا, اور 40 سال کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا. بیوی, بچے, رشتے دار, تجارت, ذریعہ معاش, روٹی کی فکر, پڑھنا پڑھانا, کتابیں لکھنا, سب کچھ بند. کیوں بھائی؟ جو کچھ اکمپلش کرنا تھا بس 40 سال, اب آخرت کے لیے بس فارغ ہو گئے عبادت کے لیے 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں ہر چیز سے فارغ ہو گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کی جب عمر 40 سال کو پہنچتی تھی تو بستر کو لپیٹ لیتے تھے, بستر کو لپیٹ لیتے تھے. بستر کو لپیٹنے کا مطلب اب میرے لیے گھر میں بیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جہاں موقع ملے گا ذرا ایسے ہی کمر سیدھی کر لوں گا. کیوں؟ 40 سال کی عمر ہو گئی, اب تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. سونے کے دن ختم ہو گئے, قرب الرحیل الی دیار الاخرہ. اور ہم کیا کہتے ہیں, لائف بگنز ایٹ 40. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی زندگی ختم ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہوں نے بھی 40 سال کی عمر میں ختم. 40 سال کی عمر میں سارے کام بند کر دیے, لکھنے پڑھنے کے سب. تو تصنیفات کتنی ہیں ان کی, کتنی کتابیں اوتھر کی اتنی عمر میں, 40 ایئرس تک میں 500 سے زیادہ کتابیں لکھی 40 ایئرس کی عمر تک میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ہر فن میں ہاں جلالین بہت مشہور، الاتقان فی علوم القرآن بہترین کتاب، اور علم اتنا پختہ کہ 21 سال کی عمر میں، 21 ایئرز کی عمر میں علامہ جلال الدین محلی کی کتاب جو آدھی رہ گئی تھی اسے کمپلیٹ کی، تو کمپلیٹ کی تو اسی سٹائل سے لکھنی پڑے گی جس سٹائل سے وہ لکھ رہے تھے 21 ایئرز کی عمر میں، اور علامہ جلال الدین محلی کمپلیٹ کیے بغیر انتقال کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جو سیکنڈ پارٹ لکھا تھا وہ بڑھاپے میں لکھا تھا، ان کو اللہ نے 70-75 سال کی عمر عطا فرمائی، تو اس وقت علم کتنا اونچا ہوگا اور کتنی برکت ہوئی ہوگی، اور انہوں نے 21 ایئرز کی عمر میں پہلے 15 پارے کی تفسیر لکھی، اور کتنے دن میں لکھی؟ کہتے ہیں کہ یکم رمضان کو میں نے یہ کام شروع کیا اور 10 شوال کو فارغ ہو گیا، 40 دن میں 15 پارے کی تفسیر لکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو، یہ علماء جو ہے اللہ تعالی شانہ انہیں امت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اپنے دلوں میں ان کے لیے جگہ رکھو. ہاں، آپ کو فائدہ ہوگا اس کا، آپ کو فائدہ ہوگا. علماء کے لیے دل میں برے خیالات مت لاؤ، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، اپیل، ایمان خطرے میں، ایمان خطرے میں، دین خطرے میں، ہاتھ جوڑتا ہوں. علماء کی قیمت میں مت کرو، علماء کو مت ستاؤ. آپ کو اگر کوئی عالم اچھا نہیں لگتا اس سے دور رہو. اگر محبت نہیں ہو سکتی مت رکھو، مگر مخالفت مت کرو، بغض مت رکھو. 40 دن میں یہ تفسیر لکھی، 40 دن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. علمی مقام اور علم کے ساتھ پھر عمل، علم کے ساتھ پھر عمل. خود لکھتے ہیں یہاں کہ ھذا آخر ما کملت به تفسیر القرآن العظیم الذي ألفه الامام العلامہ المحقق جلال الدین المحلی الشافعی. اور آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ وَأَلَّفْتُهُ فِي مُدَّتِ قَدْرِ مِعَادِ الْكَلِيمِ. کہتے ہیں کہ موسیٰ کلیم جتنے دن کے لیے اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے اتنی مدت میں میں نے یہ تفسیر لکھ ڈالی. وہ 40 دن کے لیے اللہ کو ملنے کے لیے گئے تھے، تو کہا کہ 40 دن میں میں نے بھی یہ تفسیر مکمل کر دی. اللہ تعالیٰ کرن اور رحمتیں نازل فرمائے. دل میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ علامہ سیوطی میرے سامنے ہوتے اور ان کی پیشانی کو چومتے، ان کے ہاتھوں کو چومتے، اور ان کو گلے لگاتے، ان کی گود میں سر رکھ دیتے، ان سے کہتے کہ حضرت ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرو. علم کے ساتھ عمل بھی، علمی مقام تو یہ ہے، ان کا عمل. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے خادم محمد ابن علی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت قیلولہ فرما رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد، اور مجھے کہا کہ اگر تو مجھ سے وعدہ کرے کہ میرے مرنے تک ایک خاص بات میں ابھی جو تجھے بتانے جا رہا ہوں کسی کو نہیں بتائے گا تو میں بتاؤں. تو کہا کہ حضرت آپ کے جب تک انتقال نہیں ہوگا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ضرور بتائیے. تو کہا کہ مصر میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، مصر میں، ایجپٹ میں، تو انہوں نے کہا کہ تجھے عصر کی نماز حرم شریف میں پڑھنی ہے. پہلے کہا کہ دیکھ کسی کو کہنا مت. کیسے لوگ تھے ہیں؟ کہا کسی کو کہنا مت، میں ایک خاص بات تجھے بتا رہا ہوں، میں جب مر جاؤں اس کے بعد کہنا. کیوں؟ اس سے کہ مرنے کے بعد تکبر بڑائی کا کوئی شائبہ ہی نہیں. کہا تجھے عصر کی نماز پڑھنے؟ کہا کہ ہاں حضرت، عصر کی نماز حرم میں اگر مل جاوے تو. کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے. کہا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا کہ آنکھیں بند کر. کہا آنکھ بند کر دی. کہا کہ اب میرے ساتھ چل. کہا کہ 25-27 قدم میں چلا حضرت کے ساتھ، اور کہا کہ آنکھ کھول. تو کہا کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو باب المعلیٰ کے سامنے کھڑا تھا. کہا کہ حرم میں ہم دونوں چلے گئے، ہم نے طواف کیا، زمزم پیا، عصر کی نماز پڑھی. کہا کہ میں تعجب میں غرق. تو کہا کہ تو تعجب میں غرق ہے, اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تجھے بتاؤں؟ کہا کہ ہاں بتاؤ. تو کہا کہ یہاں مصر کے بہت سے وہ لوگ ہیں جو مصر سے ہجرت کر کے یہاں مجاور ہو گئے ہیں مکہ مکرمہ میں, اور وہ مجھے پہچانتے ہیں, ہماری پرانی پہچان ہے. اور کہا کہ میں اسی جلال الدین سیوطی کی شکل میں آیا ہوں, مگر جب اس طرح میں یہاں آتا ہوں تو ان کے پاس سے گزرتا ہوں, وہ مجھے پہچان نہیں سکتے. کہا کہ وہاں سے جب حضرت فارغ ہو گئے تو مجھے کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے, میرے ساتھ چلنا ہے یا حج کر کے حجیوں کے ساتھ آنا ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ ہی چلوں گا. تو کہا حرم سے باہر نکلے اور کہا کہ آنکھیں بند کر دے. میں نے آنکھیں بند کر دی, آٹھ دس قدم چلے, کہا کہ کھولو. تو کہا کہ پھر میں مصر میں تھا. آپ کے زمانے میں بہت لوگوں نے خواب دیکھے جس میں یہ کہا گیا کہ سیوطی شیخ السنہ ہے, شیخ التفسیر ہے. اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ تو کہا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں نے زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. علمی مقام بھی بہت اونچا, عملی مقام بھی بہت اونچا. مگر میں اپنے طالب علم دوستوں سے گزشتہ کل بھی میں نے کہا اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا, میں نے کہا کہ دیکھو یہ 40 دن میں پہلے 15 پارے کی تفسیر لکھ چکے تھے, تو دوسرے 15 پارے کی تفسیر کے لیے کتنا وقت چاہیے تھا؟ اور 40 دن. تو اور 40 دن, چلو 40 دن نہیں 80 دن, 3 مہینے 1 سال ان کی اپنی خود کی تفسیر ہو جاتی. اس سے کہ ابھی تو 21 سال کی عمر تھی ان کی, 21 سال کی عمر تھی اور 15 پاروں کی تفسیر مکمل ہو گئی. تو آدمی سوچ سکتا تھا کہ چلو بھائی سورہ کہف سے آخر تک میں ہی پوری کر لوں تاکہ میری اپنی تفسیر ہو جائے, کہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر. یہ تو جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی کی تفسیر. مگر میں نے کہا کہ وہ لوگ جو کام کرتے تھے آخرت کے لیے کرتے تھے, ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں اگر اپنی پوری تفسیر لکھ ڈالوں گا تو میرے جو بزرگ تھے جلال الدین محلی, ان کی محنت بیکار چلی جائے گی, وہ 15 پارے کی ناکی سے رہ جائے گی, اسے کوئی پڑھے گا نہیں. تو میں ان کے 15 کے اوپر اپنے 15 کو بڑھا کے پوری تفسیر کر لوں تاکہ ان کے علوم ضائع نہ ہو جائے, لوگ ان کی تفسیر سے بھی استفادہ کرتے رہیں. یہ جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی 21 سال کی عمر میں 40 دن میں یہ 15 پارے کی تفسیر کی, آدھی ان کی آدھی ان کی. آدھی ان کی آدھی ان کی, یہ آدھی آدھی تفسیر ہوئی. تو یہ جلال الدین, یہ جلال الدین, تو یہ بھی جلال اور یہ بھی جلال. تو اس لیے اس کتاب کا نام پڑ گیا تفسیر جلالین, دو جلال الدین کی تفسیر. جیسے حافظ, دو حافظوں کہتے ہیں حافظین, دو دروازے بابین, تو جلالین, دو جلال الدین کی تفسیر. اور یہ ختم ہوتی ہے یہاں پر آخری آیت, وہ کون سی ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ الْأُلُوهِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَنْصُرُهُ مِنْ أَجْلِ الذُّلِّ أَيْ لَمْ يَذُلَّ فَيَحْتَاجَ إِلَى نَاصِرٍ. یہ آیت جو ہے اس کا نام ہے آیت العلم. یہ آخری آیت ہے جلالین شریف کی, بھی آخری آیت تفسیر جلالین شریف کی, اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی آخری آیت. بس چند منٹوں میں ختم کروں گا, تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی. اور طالب علم ہوں اس لیے تفصیل سے بات بھی کیا کروں گا. یہ آخری آیت ہے, اس کا نام ہے آیت العز, عزت والی آیت. یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جسے مؤمن اگر یقین کے ساتھ پڑھے گا اور یقین کے ساتھ اسے سمجھے گا اور دل دماغ میں اس کے مضمون کو بٹھائے گا تو اللہ تعالی شانہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے. یہ آیت العز. تو اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کرو اور اس کو ورد میں داخل کرو وظیفے میں, اسے پڑھنے کا معمول بناؤ, اس کے مضمون کو سمجھو اور مضمون کو سمجھ کر دل میں بٹھاؤ. مضمون کیا ہے اس آیت کا؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے لڑکا نہیں بنایا, لم یلد ولم یولد, وہ اس نے نہ بچہ جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. اگر اس کو کسی نے جنا, وہ اگر کسی کا بیٹا ہے, اللہ اگر کسی کا بیٹا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ عاجز ہے, ماں باپ کے بغیر وہ بیچارہ آ نہ سکتا, تو وہ ماں باپ کا محتاج ہوا. اور لڑکے کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جسے اپنے بڑھاپے کی فکر ہو کہ بڑھاپے میں میرا کون خیال رکھے گا. اللہ کا نہ باپ ہے, اس لیے کہ باپ ہوتا تو بھی اللہ عاجز, پر اگر لڑکا ہوتا تو بھی اللہ عاجز. اللہ عاجز نہیں ہے, اس لیے اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے لڑکا نہیں بنایا. متخذ صاحبتم ولا ولدا, نہ بیوی ہے نہ اولاد. ایک خصوصیت اس کی یہ کیا, لڑکا نہیں بنایا. دوسری, ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے سلطنت میں, حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں. آسمان آسمان کے اوپر, زمین زمین کے نیچے, جتنی بھی کائنات ہے اس سلطنت میں اللہ تعالی شانہ کا کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل, اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں. عاجزی کی وجہ سے کہ وہ عاجز ہے, کمزور ہے, درماندہ ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت, سپورٹ کے لیے محتاج ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی ولی نہیں ہے. اس کے لیے سلطنت میں کوئی شریک نہیں. تو فی الملک کی تفسیر کر رہے ہیں فی الالوہیت سے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, کہ اس کے لیے سلطنت میں کوئی شریک نہیں, یعنی اس کے لیے الہ ہونے میں کوئی شریک نہیں, الوہیت میں کوئی شریک نہیں. ملک کی تفسیر الوہیت سے کی. اس کے لیے الوہیت میں کوئی شریک نہیں, تو سلطنت میں کوئی شریک نہیں, اس سے پتا یہ چلا کہ الوہیت میں کوئی شریک نہیں. کیسے پتا چلا؟ سلطنت میں اگر کوئی شریک ہوتا دوسرا تو کتنے الہ ہو جاتے؟ دو الہ ہو جاتے. سلطنت میں اگر اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک ہوتا تو اس کی سلطنت میں دو الہ ہو جاتے, اور دو الہ ہو جاتے تو یہ سلطنت باقی ہی نہ رہتی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, مگر چونکہ یہ کائنات باقی ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ سلطنت میں کوئی شریک نہیں. جب سلطنت میں کوئی شریک نہیں تو الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں, اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے جو اس کی مدد کرے عاجزی کی وجہ سے, درماندگی کی وجہ سے. چونکہ فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے میرے مددگار ہیں, میرے ولی ہیں, تو فرشتوں کو جو مددگار کہا گیا یہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے فضل سے کہا. جیسے ایک بہت محقق استاد ہے, اس کے ساتھ جو ہے صرف کتابوں کو نکالنے کا اور شیلف میں رکھنے کا کام ایک طالب علم کرتا ہے, اور ساری تحقیق استاد کرتا ہے, اور جب وہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس نے میری مدد کی ہے اس تحقیق میں. یہ استاد کا بڑاپن ہوتا ہے. تو فرشتوں سے اللہ کام کرواتے ہیں تو کہ یہ میرے مددگار ہیں, عاجزی کی وجہ سے نہیں, میں ان کو کہتا ہوں یہ کرتے ہیں. عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے کہ میں یہ کام کر نہیں سکتا اس لیے جبریل میرا مددگار ہے, نہیں. یعنی اللہ تعالی شانہ عاجز نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائے کسی مددگار کی طرف. اور ختم ہو رہی ہے سورت کس پر؟ اور آپ اس کی خوب تکبیر بیان کیجئے, کہو بھائی اللہ اکبر. آپ اس کی یعنی اللہ کی خوب تکبیر بیان کیجئے. عظیم ہو عظمتن عظمتن تام متن, یعنی آپ اس کی پوری پوری برتری بیان کیجئے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خدا جو نہ لڑکا رکھتا ہے، وہ خدا جس کا سلطنت میں الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خدا جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ برتری بیان کیجئے، پوری پوری برتری بیان کیجئے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ وہ لڑکا رکھے، اس بات سے کہ وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک بنائے، اور اس بات سے کہ وہ کسی کے سامنے عاجز ہو جائے، اور ہر اس بات سے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے. یعنی ہر اس بات سے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے آپ اسی کی برتری بیان کیجئے کہ ہی از ابو ایوری ڈیفیکٹ. نہ اسے لڑکے کی ضرورت نہیں، اسے شریک کی ضرورت نہیں، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں، نہیں وہ نقائص سے پاک ہے. یہ حکم کیا اللہ نے، عظیم ہو عظمتن تام متن. اب یہاں ایک علمی اشکال ہے. علمی اشکال یہ ہے کہ مقام الوہیت میں پہلا مقام ہے مقام تنزیہ، یعنی اللہ تعالی شانہ کو نقائص سے پاک قرار دینا. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے تمام نقائص سے. اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ گونگا نہیں ہے، جی اللہ ڈرنے والا نہیں ہے. یہ نقائص، اس کو کہتے ہیں مقام تنزیہ. اور اس کے بعد دوسرا مقام آتا ہے مقام تنویح، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے کمالات کو ثابت کیا جاتا ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ بہرا نہیں ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں کچھ ہوتا ہے اسے بھی سنتا ہے. اللہ اندھا نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی رینگتی ہے وہ بھی اسے نظر آتا ہے. تو تنزیہ عن النقائص، یہ ہے مقام تنزیہ کہ اللہ عیب سے پاک. اس کے بعد دوسرا مقام آتا ہے مقام تنویح کہ عیب سے پاک مگر جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب اس کے. اچھا بھائی، ایسی ذات کہ جو تمام نقائص سے پاک، اور ایسی ذات جو تمام کمالات سے آراستہ، تو یہ تو بہت بڑی ذات ہونی چاہیے. اب مقام تمجید کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جب وہ تمام نقائص سے پاک اور تمام کمالات سے متصف، تو پھر وہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، وہ ہر چیز سے بڑا. اب چوتھا مقام آتا ہے مقام تحلیل، کہ جب دل دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہر عیب سے پاک، اللہ تعالی شانہ میں ہر عیب موجود، اور اللہ ہر چیز سے بڑا، تو دل کہے گا کہ پھر اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، گردن جھک جائے گی، لا الہ الا اللہ. اس بات کمال، جب اللہ کے لیے کوئی کمال کو ثابت کیا جاتا ہے، جب کوئی کمال کو ثابت کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے جب کوئی کمال کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ مقام تنویح ہے. اور مقام تنویح میں حمد کی جاتی ہے، اور اللہ تعالی شانوں سے جب کسی نقص کو دور کیا جاتا ہے، وہ مقام تنزیہ ہے، اس وقت تسبیح کی جاتی ہے. یہاں اللہ تعالی شانوں سے تین نقائص کو دور کیا جا رہا ہے کہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ میں یہ نقص نہیں ہے، وہ لڑکا نہیں رکھتا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی شریک بھی نہیں، خود پاورفل ہے وہ. اور ولم یکن لہ ولی من الذل، وہ کمزور بھی نہیں ہے. تو نقائص کو دور کیا جاتا ہے مقام تنزیہ، نہ کہ مقام تنویح. اور مقام تنزیہ میں سبحان اللہ آنا چاہیے، نہ کہ الحمدللہ. تسبیح ہونی چاہیے، نہ کہ تحمید. تو آیت اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ وکل سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره. يعني الحمد لله الذي. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے سب سے اخیری تفسیر جو کی ہے ان 15 پاروں کی وہ اسی اشکال کو دور کیا ہے. اس اشکال کو جو دور کیا ہے اس کو بالکل آسان زبان میں عرض کروں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے امکان کی نفی کرنا جو کسی کو محتاج بناتا ہو, ایسے امکان کی نفی کرنا جو کسی کو محتاج بنائے, یہ بھی تو حمد ہی ہے. ایسے امکان کی نفی کرنا کہ لڑکا رکھتا ہے نہ, اس کا کوئی شریک ہے نہ, وہ عاجز ہے نہ, عاجز ہونے کا امکان ہے نہیں, اگر عاجز ہونے کا امکان ہوتا تو نقص آ جاتا, اس کا کوئی شریک ہوتا تو نقص آ جاتا, لڑکا ہوتا تو نقص آ جاتا. تو یہ عاجز ہونے کے جو تین امکانات ہیں ان کی جو نفی کر دی, یہ بھی تو تعریف ہی ہے. اس سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عاجز نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ عاجز نہیں ہے یہ تعریف ہی تو ہے. اس لیے کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس کی ذات کامل ہے اور اس کی صفات جو ہے وہ بھی کامل ہے. تو کہا کہ اگرچہ نقائص سے تنزیہ ہو رہی ہے مگر اس کے پیچھے حمد چھپا ہوا ہے, اس لیے الحمدللہ الذی لم یتخذ کہا. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وترتیب الحمد علی ذلک, ان تین باتوں کے اوپر حمد کا مرتب کیا جانا, تسبیح کا مرتب کیا جانا چاہیے تھا مگر حمد کا مرتب کیا جانا, لدلالت یہ بتلانے کے لیے ہے, علی انہ المستحق لجمیع المحامد کہ وہی مستحق ہے تمام تعریفوں کا, اس لیے کہ وہ کمزور نہیں ہے. اور جو کمزور نہیں ہے, جس کا لڑکا نہیں ہے, جس کا کوئی شریک نہیں ہے, جو کمزور نہیں ہے وہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے, لکمال ذاتی ہی اس لیے کہ اس کی ذات کامل ہے, وہ تفرد ہی فی صفات ہی اور وہ اپنی صفات کے اندر متفرد ہے. اب یہ اشکال ختم ہو گیا. اب دیکھیے اس کو ورول امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت معاذ الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ آیت العز, یہ اب ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ آیت العز ہے. کون سی آیت العز؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اب یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ختم ہو گئی. میں کام کی بات دو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ اسراء شروع ہوتی ہے سبحان سے, سبحان الذی اسرا, تو مقام تنزیہ وہاں بیان ہوا, اور یہاں الحمدللہ الذی یہ مقام تنویح ہو گیا, تعریف ہو گئی. الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل, اس میں لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے, اس میں مقام تحلیل آ گیا. اور وکبر ہو تکبیرہ, اس میں مقام تمجید آ گیا. تو الوہیت کے چاروں مقام جو ہے وہ اس میں جمع ہو گئے. سورۃ الاسراء کی ابتدا اور سورۃ الاسراء کی انتہا کی دو آیتوں میں. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَقُولَ لَأَنْ أَقُولَ میں یہ بات کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس, ایک مرتبہ میں یہ چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ لوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ میری نظر میں پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ پسندیدہ. تو پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات یہاں سے عزم کر کے جاؤ کہ ہمیں روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. جی, اس لیے کہ یہ الوہیت کے مقامات ہیں. ہاں, اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چار کلمہ ہے، اربعون، چار کلمے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور آگے فرمایا کہ ان میں سے جس ترتیب سے پڑھنا چاہو پڑھو، پہلے جس کو پڑھنا چاہیے پڑھو چار. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا، بھائی کہو علیہم الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا ہمارا مرتبہ ہے اللہ کے آگے، خلیل اللہ ہمیں سلام پہنچاتا ہے. اور عجیب بات کہ کچھ حدیثیں تو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یہ حدیث صحیح بھی ہے اور محفوظ رہی آج تک، تاکہ قیامت تک ہمیں یہ سلام پہنچتے رہے خلیل اللہ کے. اور کہا کہ تم اپنی امت کو کہہ دینا کہ جنت جو ہے وہ بنجر میدان ہے، بیرن لینڈ ہے، خالی میدان، اگر اس میں درخت لگانا ہو تو تیسرا کلمہ پڑھ لیا کرو، تو سبحان اللہ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ لے تو، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، یہ کنز من کنوز الجنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتنا پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھو ہم نے دو مرتبہ پڑھا تو جنت میں دو درخت لگ گئے، اب جنت جتنی بڑی بنانی ہو آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ یہ آیت العز ہے، تو آیت العز کو یقین کے ساتھ پڑھو. میں ایک مرتبہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبر ہو تکبیرا. اور میں ترجمہ کرتا ہوں تو یقین بھی بٹھا لیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بھائی مانتے ہو گے نہیں مانتے، اس کے بعد اللہ کا لڑکا نہیں ہے مانتے ہو گے نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مانتے ہو گے نہیں، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے اس لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مانتے ہو گے نہیں، اور اس کی خوب تکبیر بیان کیجئے اللہ اکبر، بھائی تکبیر اللہ کی پڑھنی چاہیے کہ نہیں، بس یہ یقین کے ساتھ جو اس کو پڑھ لے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا. اور بعضی علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کر سکے تو روزانہ 351 مرتبہ پڑھا کرے، روزانہ 351 مرتبہ. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ شروع میں پڑھے توکل تو علی الحی الذی لا یموت، میں نے بھروسہ کیا اس ذات پر جو مرتی نہیں ہے مرے گی نہیں، توکل تو علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. بھائی 351 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم دو چار مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو. امام ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چل میرے ساتھ، بڑی محبت سے آپ مجھے باہر لے گئے، پریشان حالوں کے لیے عجیب تحفہ آج دے رہا ہوں، نبوی تحفہ، جو بھی پریشان حال ہے جس پریشانی میں مبتلا ہے عجیب تحفہ نبوی تحفہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر مجھے لے گئے باہر، چلو بیٹا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ، کہا کہ ہاتھ پکڑ لیا ہم نے. راستے میں ایک شخص ملا جس کی حیات شکل و صورت بگڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے جوش مارا، کہا کیا ہوا بھائی تیری ایسی حالت ہو گئی، تو کہا کہ پریشانی ہے اور رزق کی تنگی ہے اس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا. تو دنیا میں یہی دو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، رزق کی تنگی یا کوئی پریشانی، کہا کہ پریشانی ہے اور رزق کی تنگی ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھ لیا کر، توکل تو علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے اور کچھ عرصہ گزرا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے اور ان صاحب سے ہم پھر ٹکرا گئے. تو کہا اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ خوش پوشاک, خوشبو پھوٹ رہی ہے, چہرہ بھی بہت بارونق, مسکراہٹ اور ہنستے کھلتے. کہا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفہ آپ نے پڑھنے کے لیے دیا تھا, اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے میری بیماری بھی دور کر دی اور میری پریشانی بھی دور فرما دی. حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عبد المطلب میں جب کوئی بچہ بولنے کے اور سمجھنے کے قابل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ سکھاتے تھے, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اور بعض آثار میں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جس گھر میں اس آیت کی تلاوت کی جائے اس گھر میں نہ چوری ہوگی نہ کوئی آفت رات میں آئے گی. بس یہ تحفہ ہے آج کی اس نشست کا. اب میں 25ویں ختم کو مکمل کرنے کے لیے, اس لیے کہ اب تک تو میں مکمل عبارت نہیں پڑھی ہے, عبارت پڑھ لیتا ہوں, سمجھا تو چکا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ الْأُلُوهِيَّةِ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ يَنْصُرُهُ مِنْ أَجْلِ الذُّلِّ أَيْ لَمْ يَذُلَّ فَيَحْتَاجَ إِلَى نَاصِرٍ يَنْصُرُهُ مِنْ أَجْلِ الذُّلِّ أَيْ لَمْ يَذُلَّ فَيَحْتَاجَ إِلَى نَاصِرٍ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن معاذ الجهني رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آية العزة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر السورة والله أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.